جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے تشریف لے آئیے. انشاءاللہ ایک منٹ میں ہم آغاز کریں گے. کل تاخرات بھی ہے تو ذرا اس کے لیے بھی ذہنی تیاری کے ساتھ اور کمر کس کے آئیے گا. انشاءاللہ آخری اشراف شروع ہونے کل سے جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی بھی فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم آخری اشرے میں محنت کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. انشاءاللہ کل بھی کچھ اہتمام ہوگا زیادہ وقت لینے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المومنون کے پانچویں رکوع سے آیت نمبر 78 سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت کا بیان ہے انشاءاللہ جو ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا وہو الذی انشا لکم السمع والابصار والافدہ. اور وہی ہے اللہ کے جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور یہ عقل اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون, مگر بہت کم ہو کہ جو تم شکر بجا لاتے ہو. وہو الذی ذراکم فی الارض ویلیہ تحشرون, اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی یحیی ویمیت, وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. ولہ اختلاف اللیل والنہار, اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا اختلاف, اس کا آنا جانا. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی ویسے ہی کہا کہ جیسے ان سے پہلے کافر یہ کہتے تھے. قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون, انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی اور چورا چورا ہو جائیں گے کہ کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا, البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا. نحن وآباؤنا ھذا من قبل, اور اس سے قبل ہمارے باپ دادا سے بھی اسی طرح کا وعدہ. ان ھذا الا اساطیر الاولین, انہوں نے کہا کہ بس یہ تو پہلے لوگوں کے بس قصے کہانیاں ہی ہیں. اب تین سوالات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کس کے لیے ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. قل افلا تذکرون, تو نبی آپ فرمائے کہ کیا تم غور نہیں کرتے, یعنی اتنی بڑی کائنات جب اللہ چلا رہا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں دوبارہ سے اٹھا سکتا. دوسرا سوال, قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اے نبی ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ, تو یہ لازمن کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے, کسی اپنے بت کی طرف اشارہ نہیں کریں گے. قل افلا تتقون, تو نبی آپ فرمائے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. تیسرا سوال, قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, اے نبی آپ فرمائیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیا جاتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو یہ لازمن کہیں گے کہ یہ ہر اختیار وہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل فانا تسحرون, تو نبی آپ فرمائیے کہ پھر تم کہاں سے کس جادو میں پھنس گئے ہو. بل اتیناہم بالحق, بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں حق پر مبنی بات. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ, اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود. اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, اور اس صورت میں ہر معبود لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا. وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ان میں سے بعض ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹھتا. لہٰذا یہ کہ جو بھی یہ مربوط نظام اپنے مدار میں ہر چیز گردش کر رہی ہے, اپنا کام انجام دے رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک معبود ہے کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کا وہ جاننے والا. فتعالی عما یشرکون, پس وہ بلند ہے اس سے کہ جو وہ شریک کرتے ہیں. اب ہمارے لیے بہت اہم دعائیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں, اور آج ہمارے لیے ان دعاؤں کی بڑی ضرورت بھی ہے. فرمایا کہ قُل رب اما ترینی مما ما یوعدون, فرمایا کہ قُل رب, اے نبی آپ فرمائیے کہ اے میرے رب. اما ترینی ما یوعدون, کہ جو ان ظالموں سے اے اللہ وعدہ کیا جاتا ہے عذاب کا، تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اے اللہ تو مجھے وہ عذاب دکھا دے تو ربی فلا تجعلنی من فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب پس تو مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ اس عذاب میں جب وہ شامل نہیں کرنا، یعنی جب کوئی قوم سرکشی کی آخری حد کو جو ہے وہ پہنچتی ہے تو پھر اس قوم کو سزا ملنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، لہذا رسول جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اے میرے رب جب ان ظالموں سے جو بھی وعدہ عذاب تو نے کیا اگر تو ان کو یا مجھے دکھا دے تو اللہ مجھے وہ عذاب جو ہے وہ ان ظالموں کے ساتھ نہ دینا، وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدے کر رہے ہیں تمہیں دکھا دیں، ادفع بالتی ہی احسن سیئہ، تو اب کرو یوں کہ اچھا اچھائی یعنی بھلائی کے ساتھ برائی کو جو ہے وہ دفع کرو دور کرو، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب دوسری دعا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے سکھائی جا رہی ہے، یعنی بگڑی ہوئی قوم کو دعوت حق دینے میں شیطان اکساتا ہے کہ تم بھی برائی کا جواب برائی اس کے ساتھ دو، لہٰذا یہاں پر دعا سکھائی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے نبی آپ فرمائیے اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ شیاطین وہ میرے پاس آئیں۔ اب قیامت صغرا یعنی موت، ایک غافل انسان کی موت، اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہمیں محفوظ فرمائے، حتی اذا جاء احدہم الموت، اور یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے، قال رب ارجعون، تو وہ پکارے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، مجھے لوٹا دے اس دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں اس میں کوئی اچھا کام کر لوں کہ جو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے، ہمیں ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اب یہ عالم موت کے بعد عالم برزخ میں یہ پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد قیامت کبرا کا تذکرہ ہے، قیامت صغرا موت کے بعد، اب یہ پوری کائنات پر جب موت آئے گی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ رشتے رہیں گے اس دن ان کے درمیان اور نہ کوئی وہ ایک دوسرے سے کوئی پوچھے گا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور پس جس کا اعمال کا پلڑا وہ بھاری ہوا نیک اعمال کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی ہیں کہ جو فلا پانے والے ہیں، لیکن اس کے برعکس، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا وہ ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تَلْفَهُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہرے جو ہے وہ جھلس دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِهُونَ، اور اس میں وہ بس شکل ہو رہے ہوں گے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھیں، سنائی نہ جاتی تھیں، فکنتم بہا تکذبون، پس تم انہیں جھٹلاتے تھے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی جو ہے وہ غالب آ گئی اور ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم نے دوبارہ وہ کام کیا ظلم کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، تو اللہ فرمائے گا کہ پھٹکارے ہوئے اس جہنم میں پڑے رہو، اب مجھ سے جو ہے وہ کوئی کلام نہ کرو، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، فاتخذتموہم سخریا، پس تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا میرے نیک بندوں کو، حتی انساؤکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد جو ہے وہ بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، مذاق ہی ان کا اڑایا کرتے تھے، کبھی پردے کا مذاق، کبھی داڑھی کا جو ہے وہ مذاق، فرمایا کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، اس کے بدلے کہ انہوں نے جب صبر کیا میرے بندوں نے تو بے شک میں نے آج انہیں بدلہ دیا، بے شک وہی اب کامیابی کو اور مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ قال، اللہ فرمائے گا، کم لبستم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے ہو گئے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہیں گے کہ ہم اے اللہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ قال ان لبستم الا قلیلا، تو اللہ فرمائے گا کہ تم بہت تھوڑا عرصہ ہے کہ جو کہ اس دنیا میں رہے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم یہ حقیقت دنیا ہی میں جو ہے وہ جان لیتے کہ کس کس عارضی زندگی کے لیے اور طویل ترین جو آخرت کی زندگی ہے اس کو ہم داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ افحسبتم، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں ایم ہی عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنے نہیں، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند تر ہے اللہ کی وہ ذات کہ جو حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش الکریم، وہ عزت والا عرش کا مالک، ممن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب تو پھر اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے کافر۔ یعنی غور کیجئے گا، سورہ مومنون کا آغاز ہوا تھا قد افلح المومنون سے، کہ اہل ایمان جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اہل ایمان فلاح پا گئے۔ اب اختتام ہو رہا ہے ان الفاظ میں کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ بے شک کافر جو ہے وہ کامیابی نہیں پائیں گے۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ جو آخر میں سکھائی جا رہی ہے، فرمایا وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ ہمیں دونوں عشروں میں جب وہ مانگنی ہے۔ آج یہ عشرہ بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بخشش کے عشرے میں ہم سب کی جو ہے وہ بخشش فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ نور ہے، یہاں الحمدللہ جو 14 سورتوں کا آغاز ہم نے سورہ یونس سے کیا تھا، سورۃ المومنون پر اس کا اختتام ہوا۔ اب درمیان میں ایک یہ مدنی سورت آ رہی ہے، پھر اس کے بعد 8 مکی سورتیں آئیں گی، اور دوبارہ سے پھر اس کا جو جوڑا ہے سورۃ النور کا سورہ احزاب، وہ 8 سورتوں کے بعد مکی سورتوں کے بعد وہ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو سورہ نور ہے اس کا جو نزول ہے، یہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا، تو اس کے بعد یہ سورت ہے سورہ نور سن 6 ہجری میں کہ جو نازل ہوئی ہے۔ جیسے عرض کیا گیا، سورہ احزاب اس کا جو ہے وہ جوڑا ہے، اور جوڑا ہونے کے اعتبار سے چند مماثلتیں ہیں دونوں کے درمیان، یعنی دونوں صورتوں میں معاشرتی ہدایات ہیں، پردے کے احکامات ہیں۔ سورہ نور میں احکامات ستر کا بیان ہے کہ ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے پردہ کس طرح سے کرے گی، اور سورہ احزاب میں احکامات حجاب کا بیان ہے کہ ایک عورت نامحرم کے سامنے پردہ کس طرح سے کرے گی۔ اسی طرح سے دونوں صورتوں میں منافقین کا طرز عمل ہے، دونوں صورتوں میں اہل ایمان کی خصوصیات کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ دونوں صورتوں کی جو آیت نمبر 35 ہے وہ ایمان کے موضوع پر بہت ہی جامع صورت آیت ہے۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں کچھ بہتانوں کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ نور میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا گیا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا گیا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ کچھ مماثلتیں ہیں، انشاءاللہ اس تمہید کے بعد اب موضوعات سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے جلالی انداز میں سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے کہ جو ہم نے نازل کی، وفرضناها، اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا، ہم نے لازم کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کیا اس میں واضح آیات، لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب معاشرتی ہدایات ہیں کہ جو کہ شروع ہو گئیں، حد زنا کے حوالے سے یہاں احکامات ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الزانیہ تو والزانی، زانی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ مارو۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو اس کی سزا قرآن مجید میں سورہ نور میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے. اور کیونکہ شریعت اسلامی کی 2 سورسز ہیں یعنی قرآن اور سنت, تو جو شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہیں ان کی سزا پھر بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور وہ کیا ہے؟ رجم. یعنی اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو اس کو ان کو پھر پتھر مار مار کے ختم کیا جائے گا. اور یہ سخت سزائیں دین اسلام میں اس لیے ہیں کیونکہ اصل حکم کیا تھا, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا, ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست میں کسی کی عزت پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو اتنی سخت اسے سزا دی جائے کہ 1 کو سزا ہو اور 100 کو جو ہے وہ عبرت ہو جائے. اور یہ یہاں پر جیسے ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ سزا کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی بلکہ سب کے سامنے جو ہے وہ دی جائے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو. فرمایا کہ 100 کوڑے ہیں ہر ایک کے جو کہ مارے جائیں. ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ, اور ان پر نہ کھاؤ کوئی ترس اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم واقعتاً اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سزا ہے کہ جو اللہ کی زمین پر نافذ کرو. ولیشهد عذابهما طائفۃ من المؤمنین, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہے کہ جو کہ حاضر رہے, موجود رہے, تاکہ ان کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو. اب مجھے بتائے یہاں پر کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں صرف تلاوت کرنے کے لیے, کیا جو ہے وہ پڑھ کے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ کیا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا؟ قرآن تو آیا تھا کہ تاکہ اس کے احکامات کی تنفیذ ہو اللہ کی زمین پر, لیکن یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سو کالڈ اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کی تنفیذ کہاں ہے؟ کہاں چور کے ہاتھ کٹ رہے ہیں؟ کہاں زانی کو جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہیں؟ تو لہٰذا یہ وہ بغاوت ہے کہ جو کہ اللہ کی اس زمین پر اسلام کا نام لے کر یہ خطہ حاصل کیا اور اسلام کے حوالے سے یو ٹرن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرمایا کہ الزانی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکا, ایک اخلاقی تعلیم ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے, کوئی قانونی تعلیم نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ زانی مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے. وَزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ, اور زانی عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانی مرد سے یا کسی مشرک مرد سے. یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کوئی زانی مرد یا عورت کہ وہ کسی پاک دامن مسلمان عورت یا مرد سے جو ہے وہ شادی کرے. یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ جو ہے وہ سمجھیں کہ انہوں نے واقعتاً ایسا جرم کیا ہے کہ اب وہ پاکیزگی کی طرف نہ جائیں جب تک اس گن سے جو ہے وہ نہ نکلیں. فرمایا کہ وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ ایسا نکاح اہل ایمان پر ممنوع ہے, حرام کیا گیا. والذین یرمون المحصنات, اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر. اب یہ حد قذف کا معاملہ ہے کہ جو سامنے لایا جا رہا ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے جھوٹا الزام دے زنا کا, ثم لم یاتوا باربعہ شہداء, اور پھر اس پر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئے. یعنی یہ ہے کہ یہ 4 گواہ کا جو بھی حکم ہے پہلے بھی سورہ نساء میں وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر 4 گواہ ان کے پاس نہ ہو اور الزام لگا دیا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر حد قائم نہیں ہوگی, بلکہ اب جس نے الزام لگایا ہے وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پایا تو اب 80 کوڑے ہیں کہ جو مارے جائیں گے, اس کو حد قذف اس پر لاگو ہوگی. فرمایا فجلدوہم ثمانین جلدا, تو تم انہیں 80 کوڑے مارو کہ جو جھوٹا الزام لگانے والے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کی. ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا, اور آئندہ تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی, یعنی ان کو بلیک لسٹ کر دو. واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں. لہذا کتنی حفاظت ہے اسلامی ریاست میں ایک کی عزت پر خامخائیں اٹھ کے جھوٹا الزام لگا دینا کہ بھئی یہ تو زانی ہے. لہذا سخت جو ہے وہ شرائط رکھی گئی ہیں اسی اعتبار سے کہ 4 گواہ اپنوں میں سے جو ہے وہ اس کو لانے ہوں گے, اور اگر نہیں لائے گا تو حد قذف ہے, 80 کوڑے اسے پڑیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی. واصلحوا, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب اس کے بعد لیان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے. یہ لیان کیا ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگائے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب 4 گواہ وہ اس کے پاس ہے نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ قاضی کے سامنے آ کر 4 مرتبہ جو ہے وہ قسم کھا کے اور یہ الزام بیوی پر لگائے تو پھر یہ لعان کا قاعدہ ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے. یعنی یہ بڑا اب سنگین معاملہ ہے شوہر کے لیے خاص طور پر کہ شوہر نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے, لیکن اب کوئی گواہ جو ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی گواہ وہ اپنے پاس سے پیش نہیں کر پایا تو اس کو جو ہے وہ حد قصب لگے گی, 80 کھوڑے کھانے پڑیں گے. اور یہ ہے کہ اگر خاموش رہے تو ساری عمر وہ خون کے گھوٹ جو ہے وہ پیتا رہے کہ کس عورت کے ساتھ, بدکار عورت کے ساتھ میں زندگی گزارا ہوں. تو لہٰذا اب یہ لعان کا قاعدہ ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے حوالے سے اللہ نے الگ قانون ہے کہ جو کہ بنایا. فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم, اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں, ولم یکن لہم شہداء الی انفسہم, اور یہ کہ خود ان کے سوا ان کے کوئی گواہ نہ ہو, فشہادت احدہم, تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار یہ گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے, جو بھی بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. والخامسہ, اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. یہ ہے اصل میں لعان کا قاعدہ, اور اگر شوہر نے یہ الفاظ نہ کہے تو پھر اس پر حد قذف لگ جائے گی. اب عورت کو بھی اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر تو شوہر جھوٹا الزام اس پر لگا دے, قسمیں بھی کھا لے اور یہ زبان سے ادا کر دے اور جھوٹی بات اس نے کہی, تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, وہ آگے بیان ہو رہا ہے. وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ, اور عورت سے یہ عذاب ٹل جائے گا, یہ سزا ٹل جائے گی. کب؟ اَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ, کہ وہ بھی اللہ کی قسم کے ساتھ یہ 4 بار یہ گواہی دے کہ انہ لمن الکاذبین, کہ یہ مرد جو بھی یہ شوہر ہے یہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسہ, اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ انہ غضب اللہ علیہا, کہ اس عورت پر جو ہے اللہ کا غضب ہو, ان کان من الصادقین, اگر میرا شوہر جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اگر عورت نہ کہے یہ الفاظ تو پھر یہ ہے کہ وہ حد زنا اس پر لگ جائے گی, اور پھر ہے کہ اگر دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت, تو بہرحال الفاظ یہاں معذوف ہیں کہ بس تم کتنی مشکل میں پڑ جاتے, اتنے گمبھیر مسائل, امہات المسائل کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ شریعت میں تمہارے سامنے واضح کر دی. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور یہ کہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں جو وادیہ عفق, واقعہ عفق جو ہے, یعنی جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان باندھا گیا, لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور اللہ تعالی نے اسی واقعے کے نسبت سے پھر یہ شرعی احکامات ہیں زنا کے حوالے سے اور جو بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ نازل کیے ہیں. یہ جو واقعہ ہے اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنی مستلق, جیسا کہ ابھی ہم نے سمجھا, جب وہ ہوا تو اس غزوے میں منافقین کی بڑی تعداد ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلی گئی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ واپسی پر, کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کے اس غزوے سے واپس آ رہے تھے, تو لہٰذا آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوے میں جاتے تھے تو قرآن دازی کرتے تھے اپنی ازواج کے درمیان کہ کون میرے ساتھ جائے گا. تو لہٰذا قرآن دازی کے نتیجے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکلا, اور اس غزوہ بنی مستلق میں وہ آپ کے ساتھ تھی. اب واپسی پر ہوا یہ کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, اور یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حودج سے اتر کر جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ان کا جو ہار وہ پہنے ہوئے تھیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ گر گیا. اب جب یہ واپس آئیں اور یعنی ہار درمیان میں دیکھا تو وہ ہار ان کے پاس نہیں تھا, تو لہٰذا اب یہ واپس پلٹی ہے ہار تلاش کرنے کے لیے. جب یہ واپس پلٹی, ہار تلاش کیا, واپس آئیں, تو اس دوران جو ہے وہ جو بھی حودج اٹھانے والے تھے امی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی خادم تھے, وہ سمجھے کہ آپ حودج کے اندر موجود ہیں ڈولی کے اندر. اور اس وقت جو ہے وہ کیونکہ آپ عمر میں کم تھیں اور وزن بھی آپ کا کچھ زیادہ نہیں تھا, تو وہ سمجھے کہ آپ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ انہوں نے اٹھا کے اور سواری پر رکھا حودج اور چلے گئے, قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا. یہ اب جو ہے وہ بعد میں پہنچی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ یہاں پر جب کسی کو نہیں پایا تو وہیں پر جو ہے وہ رک گئیں اور ان کی جو ہے وہ آنکھ لگ گئی. اب پیچھے جو ہے وہ ایک ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ ایک ساتھی جو ہے وہ قافلے سے کچھ جو ہے وہ دور جو ہے وہ چلے, پیچھے جو ہے وہ چلے, تاکہ اگر قافلے میں کوئی پیچھے رہ جائے یا کوئی چیز گر جائے تو وہ جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے قافلے میں شامل ہو جائے. تو لہٰذا اس ذمہ داری پر اس غزوے میں صفان بن معطل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی نیک سیرت صحابی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پیچھے تھے, اب جب یہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور دور سے جو ہے وہ امی عائشہ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئے کہ یہ کون لیٹا ہوا ہے. اب امی عائشہ کے چہرے سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو پردے کے احکامات سے پہلے جو ہے وہ دیکھا ہوا تھا. تو لہٰذا فوراً پہچان گئے کہ یہ تو امی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور سوتے ہوئے دیکھا یہ سمجھے کہ وفات پا گئیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا. یہ جب انہوں نے پڑھا تو امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً جو ہے وہ نقاب آپ نے لیا, اور یہ ہے کہ صفان بن معطل نے فوراً سواری اونٹنی جو ہے وہ نیچے بٹھائی ہے اور دور جا کے کھڑے ہو گئے حیا کے باعث اور پردے کے حوالے سے. امی عائشہ جو ہے وہ سواری پر بیٹھ گئیں, اب صفان بن معطل نے نکیل پکڑی ہے اونٹ کی اور بس آگے آگے جو ہے وہ چلنے لگے. بس یہ معاملہ ہوا, اور جب یہ قافلے میں پہنچے ہیں تو بدبخت عبداللہ بن ابی یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, اور یہ ہے کہ وہ تو تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں خاندان نبوت میں کوئی ایسا جو ہے وہ کلو ہمیں ملے اور ہم جو ہے وہ بدنام کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس موقع پر اس نے بدکاری کا جو بھی الزام ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے وہ باندھا, اور بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جو کہ کہنے لگا اور مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے وہ پھیلانے لگا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی یہ خبر پہنچی ہے تو بڑا افسوس ہوا, اور بہرحال یہ ہے کہ آپ نے یعنی وحی کا انتظار کیا, وحی میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, اب وہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو جب واپس آئی تھی تو میں بیمار پڑ گئی تھی, اور یہ ہے کہ میں کئی دنوں تک بیماری, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ الزام لگا ہے. وہ تو ایک موقع پر جب یہ مجھے پتہ چلا تو پھر میں اپنے والدین کے پاس آئی, وہاں سے کنفرم ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کئی دن تک جو ہے وہ یہ واقعہ سن کر اور جو بھی الزام لگایا گیا تھا یہ سن کر روتی رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ روا رہے, نیند جو ہے وہ بالکل نہیں آتی تھی. اور بہرحال یہ ہے کہ یہی بیماری کے موقع پر ان کو تعجب بھی یہی تھا کہ پہلے تو اللہ کے رسول آتے تھے اور باز پرس کرتے تھے, لیکن اب وہ کیفیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا پیچھے یہ واقعات ہو گئے تھے, جب یہ پتہ چلا تو آپ کی بھی کیفیت کافی بیٹھ گئی. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بہرحال الزام ہے کہ جو کہ لگایا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا میں انتظار کر رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کچھ اس طرح کے معاملات کیے تو اللہ سے توبہ کرو. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میں اگر کوئی صفائی پیش کروں گی تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا, میں تو اپنے اس معاملے میں وہی بات کہوں گی کہ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جو ہے وہ کہی تھی, بلکہ جی بالکل یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے جو کہی تھی کہ اب اللہ ہی ہے کہ جو میں صبر جمیل کرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے کہ جو میری مدد کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہی بات امی عائشہ نے بھی فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ہے کہ جو کہ یہ رکوع نازل ہوئے, اور تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے بھی یہ بوتان گڑا تھا اس کا جو بھی چھٹا بٹا ہے وہ کھول کے واضح کر دیا. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان بھی ہوا, آپ مسکرائے بھی جب یہ پورا واقعہ اور وحی کی صورت میں نازل ہو گیا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے آگاہ فرما دیا, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے منافقین کے امی عائشہ کو بری فرمایا. یہ پورا واقعہ ہے, اب انشاءاللہ ترجمہ کر لیتے ہیں, بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم, اور بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا بہتان لائے تم میں سے, وہ انہی میں سے ایک جماعت ہیں یعنی منافقین. لا تحسبوہ شر لکم, تو اے مسلمانوں تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو, یعنی جو بھی یہ الزام تراشیاں ہوئیں تم اپنے لیے برا گمان نہ کرو. بل ہوا خیر لکم, بلکہ اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے یعنی بہتری ہے. اس کی وجہ سے تمہارا دشمن بھی اللہ نے ایکسپوز کر دیا, اور کس طرح سے دوسروں کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی ہدایات بھی ہیں کہ جو کہ نازل فرما دیں. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, اور البتہ ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے گناہ کمایا اتنا جو ہے وہ اس پر وبال ہوگا. لیکن والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے تو پھر بڑا عذاب ہے، یعنی اشارہ ہے عبداللہ بن ابی بدبخت کی طرف، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اور جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا اہل ایمان مردوں اور عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، یعنی ہو یہ رہا تھا کہ جب یہ جھوٹا الزام دیا گیا منافقین کی طرف سے تو بعض نو مسلموں نے اور بعض معصوم لوگوں نے اہل ایمان کے سن کر اور اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، وہ بھی اس گیم کا جو ہے وہ حصہ بن گئے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی جھجھوڑا اہل ایمان کو کہ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اپنوں سے متعلق، وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اور وہ کیوں نہ لائے اس پر چار گواہ، یعنی یہ کہ ان کو چار گواہ لانے چاہیے تھے، ایک جو ہے وہ پاک دامن اور امہات المومنین میں سے ایک کو جو ہے وہ الزام دے رہا ہے ایسا گھناؤنا جرم، فیض لم یاتوا بالشہداء، اور پس جب وہ گواہ نہ لائے فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک پھر یہی ہیں کہ جو کہ جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فی ما افستم فیہ عذاب عظیم، تو جس شغل میں تم پڑے تھے جو حرکتیں تم نے کی تو اس پر لازمن تم پر ایک بڑا عذاب ہے کہ جو کہ نازل ہوتا، استلقونہ بالسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر یہ جھوٹا الزام لا رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہوں سے کہتے تھے کہ ما لیس لکم بہ علم، کہ جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے بڑی ہلکی بات گمان کر رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، ولولا سمعتموہ قلتم، اور جب تم نے وہ سنا تو کیوں نہ کہا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات جو وہ کہیں، سبحانک، اور اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جملہ تمہاری زبانوں سے نکلنا چاہیے تھا، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اے مسلمانوں کہ تم ایسا کام پھر کبھی جو ہے وہ کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے احکامات کو صاف صاف بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بڑا جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے، ایسا جرم کہ جس میں آج ہماری اکثریت جو ہے وہ ملوث ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی جو ہے وہ پھیلے، اور یہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے والے جو عوامل ہیں، جو بھی شیطان کے چیلے کس طرح سے اخباروں کے ذریعے سے، بےہودہ رسالوں کے ذریعے سے، اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اسکینڈلز کو جو ہے وہ اچھالنا، تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور دیکھو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو، بہرحال یہ ہے کہ الفاظ معذوف ہیں کہ کیا کچھ نہ ہو جاتا، اللہ کے عذاب تم پر نازل ہوتے ان حرکتوں پر، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ بہت ہی رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک رکو انشاءاللہ اور کریں گے پھر انشاءاللہ اختتام کر لیں گے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، بلا شبہ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا، بری باتوں کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور دیکھو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی آدمی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور فحاشی کا جو بھی راستہ ہے، یہ شیطان کا جو ہے وہ راستہ ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہ بچائے، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا، واقعہ عفق، اور الزام لگا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ایک بڑے صحابی ہیں، غریب صحابی تھے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدد کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فلاحہ یہ ہے کہ جب صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ یہ بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے اس واقعے کو پھیلانے میں، فلاحہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ان کی مدد کرنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ایسے اہل ایمان کے سامنے کہ ولا یاتلی اولو الفضل منکم وسع، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے اور مال میں وسعت والے، کہ ان یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ مال نہ دیں گے۔ ولیعفو ولیصفحو، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ اب ذرا جذباتی اپیلنگ انداز میں ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ لہٰذا جب یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ذریعے سے صدیق اکبر نے جو ہے وہ سنے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پکار اٹھے کہ بلا یا ربنا اننا نحب، کہ اللہ کیوں نہیں، بس ہم تو جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر حضرت مستہ کی مدد انہوں نے دوبارہ شروع کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ پاک دامن اور انجان مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے کہ جو کہ کی گئی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب بہتان لگانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اور جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اس کی کہ جو وہ کرتے تھے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پورا پورا دے گا۔ ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی وہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اب ایک اور اخلاقی حکم ہے کہ جو بد کردار لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد جو ہے وہ خبیث عورتوں کے لیے، تاکہ جو ہے وہ سمجھیں اپنے طور پر کہ جو بھی یہ گندے کام کرنے والے ہیں بے حیائی کے، کہ انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زنا سے نفرت ان کے اندر پیدا ہو۔ اور فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں وہ پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ اس سے مبرہ اور بری ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی جو ہے وہ روزی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً یہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ یہ اللہ کے بہت احسانات ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات کو بوجھ جو بھی بدکار لوگ سمجھتے ہیں اور شریعت سے ہٹے ہوئے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل خواتین کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں، خاص خواتین سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ تو میری گزارش ہے میری ماؤں بہنوں سے بھی کہ اس میں خوب جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ سمجھیں بھی، تشریف بھی لائیں، اپنے اعضا اقارب کو بھی اس میں دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔